بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
सामईन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन अभी सूरह मुबारक निसा की 150 से लेकर 152 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे अली अरबाबी। सामईन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehrtv.ir। सामईन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब भी नोट फरमा लें। अब से थोड़ी देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्द व पेश, जिसमें आलमी खबरें, रिपोर्ट, इंटरव्यू और सियासी तबसरा पेश किया जाएगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा। फिर आप सामईन अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान समाअत फरमाएंगे। उसके बाद अखबारात के जायजे पर मबनी प्रोग्राम आईने सहाफत होगा। प्रोग्राम आईने सहाफत के बाद समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम इस्लाम की मार्फत, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा मुकद्दस दिफा। कुछ ही लम्हात बाद प्रोग्राम गिर्द व पेश के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्द व पेश का। जी हाँ सामईन, प्रोग्राम गिर्द व पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खबरों के बुलेटिन के साथ तहा शमीम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान में किसानों की तहरीक यौम जमहूरिया पर लाल किले के वाकयात की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए, हुकूमत से किसान रहनुमा राकेश टकैत का मुतालबा। इस्लामाबाद इलाके और आलमी अमन के तहफ्फुज के लिए इज्तिमाई कोशिशों में शमूलियत का पाबंद है, अक़वामे मुत्तहिदा के ऑनलाइन इजलास से शाह महमूद कुरैशी का खिताब। फिलिस्तीनी अथार्टी के वज़ीर ख़ारजा ने फिलिस्तीनी इलाकों की मौजूदा सूरतहाल पर खबरदार करते हुए बैन अल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और अब पेश है खबरें तफ़सील से। हिंदुस्तान के किसान रहनुमा राकेश टकैत ने यौम जमहूरिया पर लाल किले में कुछ लोगों के दाखिल होने और मजहबी झंडा लहराने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक राकेश टकैत ने बुध को सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बताया कि उन्होंने लाल किले में कुछ लोगों के दाखिल होने और वहां झंडा लहराने वालों की शिनाख्त और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यौम जमहूरिया पर यह हरकत की है उनके बारे में यह भी पता लगाने की ज़रूरत है कि उनका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक है। मिस्टर टकैत ने कहा कि मुश्तरका किसान मोर्चा ने किसानों से लाल किला पहुंचने और उसमें दाखिल होने की अपील नहीं की थी। उनका कहना था कि किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान बाज़ मुकर्रर रास्तों को मुहासरे में ले लिया गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसान रहनुमा ने कहा कि जिसने भी पुलिस एहलकारों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की उसकी शिनाख्त और उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। उन्होंने इसी के साथ ट्रैक्टर परेड में शामिल किसानों पर लाठीचार्ज और ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जिन ट्रैक्टरों को पुलिस ने नुकसान पहुंचाया है उसका तावान अदा करना होगा। याद रहे कि मंगल को हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान बहुत से लोग अपने ट्रैक्टरों के साथ लाल किले में दाखिल हो गए थे। इस मौके पर किसी ने लाल किले में एक मजहबी परचम लहरा दिया था। काबिल जिक्र है कि नए ज़रिए कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक और दिल्ली की सरहदों पर उनके धरने 63 दिन से जारी हैं। किसान तीनों ज़रिए कवानीन को मनसूख किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तीनों कवानीन उनके खिलाफ और कारपोरेट तबके के मफाद में हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ये तीनों कवानीन वापस नहीं लिए जाते उस वक्त तक उनके धरने और तहरीक जारी रहेगी। مرکزی حکومت نے تینوں نئے زرعی قوانین میں اصلاحات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا، لیکن ان کی منسوخی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
متنازع زرعی قوانین کے خلاف قومی دار حکومت نئی دہلی میں کل کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد کے واقعات رونما ہونے کے بعد، جس کے دوران ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، دہلی کے کئی راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفریاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ کی خدمات روک دی گئی ہیں، جس کے سبب گھر سے کام کرنے والوں اور اسکولی طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے، جن کی آن لائن کلاسیں متاثر ہوئی ہیں۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسان ٹریکٹر ریلی کے دوران کسانوں کے معینہ راستے سے نکل کر تاریخی لال قلعے میں گھسنے اور دیگر مقامات پر کسانوں کے ذریعے بیریکیڈ توڑنے کے بعد پولیس اور کسانوں میں جھڑپ ہوئی، جس کے دوران پولیس کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 300 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ دہلی پولیس نے مختلف دفعات کے تحت 22 مقدمات درج کیے ہیں۔ لال قلعے کے اندر گھس کر ایک پول پر چڑھ کر اپنا جھنڈا پھیرانے کے معاملے میں دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کل پولیس اور کسانوں کے درمیان جھڑپ میں کئی بسوں اور نجی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ دہلی کے جوائنٹ پولیس کمشنر لالوک شرما کا کہنا ہے کہ کسانوں نے معینہ وقت سے پہلے ہی ٹریکٹر ریلی نکالی اور پولیس کے ذریعے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو توڑ دیا، جس کے بعد پولیس نے مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ انہوں نے کہا کہ کسان معینہ راستے سے ہٹ کر لال قلعے میں چلے گئے اور پولیس سے جھڑپ کی اور لال قلعے کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ کئی کسانوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت کا کہنا ہے کہ سازش کے تحت کسانوں کی پرامن ریلی میں تشدد پھیلائی گئی تاکہ ان کی تحریک کو دبایا جا سکے۔ ان کے بقول ایک قوم کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک سبھی کسانوں کی ہے، صرف سکھوں کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک بدستور جاری رہے گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک سیکورٹی دستے پر حملے میں کم سے کم 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ حملہ بدھ کی صبح جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے علاقے شمسی پورہ میں ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق زخمی ہونے والے 3 سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکورٹی دستہ شمسی پورہ سے گزر رہا تھا کہ مسلح علیحدگی پسندوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے کے بعد فوج نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ آخری اطلاع ملنے تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 13,000 سے کم ہو گئی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 12,689 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,06,89,000 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 13,320 مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,03,59,305 ہو گئی۔ اس دوران مزید 137 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,53,774 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,76,498 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات کی شرح 1.44%، زیر علاج مریضوں کی شرح 1.65% اور شفایابی کی شرح 96.91% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں یومیہ اموات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 74 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,563 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 2,081 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 33,820 ہے، جن میں سے 2,165 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,37,477 ہو چکی ہے، جن میں سے 11,450 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,92,207 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا ویکسین لگانے والے عملے کی ٹریننگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں سید علی رضوی۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے لیے عملے کی ٹریننگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پاکستان رواں ماہ کرونا سے مقابلے اور اپنے عوام کو اس سے محفوظ بنانے کے لیے ویکسین کی پہلی کھیپ چین سے وصول کرے گا۔
ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 1.1 ملین ڈوزز کی ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کی اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم فروری کے آخر تک آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
چین نے اپنی دواساز کمپنیوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ پاکستان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی برآمد کا عمل تیز کیا جائے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پہلی مرحلے میں یہ ویکسین ہیلتھ ورکرز اور سن رسیدہ افراد کو لگائی جائے گی۔
جو اس ویکسین کی ڈپلائمنٹ ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں ہم فرنٹ لائن ورکرز کو اور پھر 65 سے اوپر کے لوگوں کو، عمر کے لوگوں کو اور 60 سے اوپر کے لوگوں کو لگائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے۔
دریاستا پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ سید علی رضوی، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد علاقائی و عالمی امن کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں میں شمولیت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے امن فنڈ کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک امن و امان کے تحفظ، جنگ و جارحیت کی روک تھام اور رفاہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کثیر جہتی تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اقوام متحدہ کے 46 سے زائد امن مشن میں پاکستانی فوجی شامل رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کا سیاسی، انسانی اور مالی امور میں جاری تعاون امن پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے تاکید کی کہ پاکستان کشمیر کو ایک اجتماعی مسئلہ اور عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بحران افغانستان کو صرف مذاکرات سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور افغانستان میں قیام امن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے لی جانے والی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ جانے والی عالمی پروازیں بدنظمی کا شکار ہیں۔ العالم نیوز چینل کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بدامنی کے واقعات کے بعد بین الاقوامی پروازوں کے بارے میں جاری ہونے والی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ جدہ کی جانب بھیجی جانے والی پروازیں بدنظمی کا شکار ہو گئی ہیں اور انہیں لینڈنگ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی ذرائع نے منگل کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور بعض دیگر علاقوں پر میزائل حملوں کی خبریں جاری کی تھیں۔ منگل کی دوپہر ریاض میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی تھیں، جس کے بعد شہر کی فضاؤں میں دھوئیں کے گہرے بادلوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا تھا۔ سعودی صارفین نے سوشل میڈیا پر بعض صوتی کلپ بھی شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ دارالحکومت ریاض میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ نے فلسطینی علاقوں کی موجودہ صورتحال پر خبردار کرتے ہوئے بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی کانفرنسوں کا انعقاد فلسطین اسرائیل تنازع میں تبدیلی کا ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال اس طرح سے مسلسل جاری ہے کہ صہیونی حکومت واحد اور دائمی غاصب حکومت کی حیثیت سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ المالکی نے غاصبانہ توسیع پسندی کی ترغیب اور صہیونی آبادکاری کی حمایت پر مبنی امریکہ کے سابق ٹرمپ حکومت کے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فلسطین کو نجات دلانے کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ بیت المقدس کی مرکزیت میں فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے فریب و دھوکہ اور مظلوم نمائی کو اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ اسلامی جمہوری ایران اس غاصب حکومت سے لاحق خطرات کے مقابلے میں اپنے دفاع کا حق پوری طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 5 برس کے دوران مقبوضہ فلسطین کے غاصب صہیونی حکومت نے سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اس معاہدے کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریب، دھوکہ اور مظلوم نمائی اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر ہے۔ نائجیریا کے دارالحکومت اور مختلف دیگر شہروں میں اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ زغزکی کی حمایت میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سیکورٹی اہلکاروں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زغزکی کے کیس کی سماعت ملتوی کیے جانے پر ان کے حامی اور طرفداروں نے نائجیریا کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ زغزکی کے خلاف کیس کی سماعت کو مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی اس کیس کی سماعت کو 25 اور 26 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ مشرقی شام میں دیرالزور تدمر روڈ کے قریب واقع البادیہ علاقے میں شامی فوج کی کارروائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے ایک آپریشنل کمانڈر نے کہا کہ شامی فوج نے دیرالزور تدمر روڈ کے قریب اشولہ اور کباجب کے علاقوں میں شہریوں کی گاڑیوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں نے شامی شہریوں کی گاڑیوں پر حملہ کر کے کئی عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس فوجی کمانڈر کے مطابق دہشت گردوں کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے بعد شامی فوج نے ان علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی کی اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی گاڑیوں اور وسائل کو تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ طہٰ شمیم۔ سمیع نبی، آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور پروگرام گرد و پیش کے اس حصے میں سیاسی گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے تخفیف اسلحہ اجلاس میں جرمنی پر جنگی جرائم میں مشارکت کے تناظر میں اس ملک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جس پر جرمنی نے احتجاج کیا ہے۔ یہ موضوع ہمیشہ ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، آپ کی کیا نظر ہے اس بارے میں؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاؤں گا تاکہ ہمارے سامعین آشنا اور آگاہ ہو جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور 80 کے عشرے میں انقلاب تازہ تھا، نوخیز انقلاب تھا، حکومت نئی تھی، تو صدام کو جو عالمی سامراجی طاقتیں تھیں انہوں نے اس کو ورغلایا، اس کے اندر خود بھی توسیع پسندی اور اس طرح کے عزائم تھے، تو اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب ایک طرف ایک نئی حکومت ہے اور ایک طرف پوری دنیا ہے، اور صدام کی صورت میں ایک یعنی عراق کی ایک مضبوط فورس موجود ہے، تو ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ 8 سال تک جنگ جاری رہی، ہمارے سامعین یقیناً اسے آگاہ ہوں گے۔ لیکن اس جنگ کے دوران ایک بڑا اہم موڑ تھا کہ جب ایرانی مجاہدین نے صدام کی فورسز کو شکست دی تو صدام کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا کہ وہ کیمیکل ویپن استعمال کرے
جی۔
تو اس زمانے میں پھر صدام نے کیمیکل ویپن جو استعمال کیے، تو جرمنی نے مسٹرڈ گیس جو تھی، جو خطرناک کیمیکل ویپنز میں آتی ہے اور جس کا استعمال بھی ممنوع تھا، اور اس کو جنگی جرائم تصور کیا جاتا تھا قانونی لحاظ سے
جی۔
تو جرمنی نے یہ کیمیکل ویپنز دیے۔ ان کیمیکل ویپنز کے استعمال کے بعد ظاہر ہے ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور ایران کے کئی شہروں پہ باقاعدہ جو ہے وہ صدام نے مثلا سردشت میں کیا، بانا پہ کیا، حتیٰ وہ علاقے کے جو عراق کے اندر تھے لیکن صدام کے مخالف وہاں پہ لوگ تھے، مثلا حلبچے کی مثال دی جا سکتی ہے، تو وہاں پہ صدام نے اپنے علاقوں میں بھی عراقی عوام کے خلاف بھی وہ کیمیکل ویپن استعمال کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس جنگ سے لے کے ابھی تک مسلسل مختلف عالمی اداروں میں اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ ایک غیر جسے آپ کہتے ہیں نا معروف ہتھیار، یا اس کو آپ دوسرے لفظ میں ممنوع ہتھیار، جن کا استعمال بھی غیر قانونی ہے اور جنگی جرائم میں ہوتا ہے، جس نے یہ کام کیا اس کو سزا دینی چاہیے۔ دیکھیں، عالمی اداروں میں کئی پرانے مسائل کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور جب تک اس کا کوئی حل سامنے نہیں آتا تو اس وقت تک اس پہ بحث مباحثہ جاری رہتا ہے۔ اب بھی ایران نے اسی مسئلے کو اٹھایا، جب ایران نے یہ اٹھایا مسئلہ کہ بھئی کیمیکل ویپن جرمنی نے استعمال کیے، یعنی جرمنی نے دیے صدام کو، صدام نے استعمال کیا ان کو، اور بعد میں تمام جو تحقیقاتی رپورٹس تیار ہوئیں، جو خود یو این او کی طرف سے جو خصوصی کمیشن آیا تھا اس نے بھی اس کو قبول کیا کہ یہ وہی مسٹرڈ گیس ہے کہ جو جرمنی نے فراہم کی ہے۔ یعنی جو ایک اس زمانے میں جو فگر آیا ہے، اور اب بھی اسلامی جمہوریہ ایران اس فگر کو عالمی اداروں میں پیش کرتا ہے کہ کم از کم 13,000 لوگ ان کیمیکل ویپنز کی وجہ سے شہید ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور وہ جو لوگ جانتے ہیں کہ کیمیکل ویپنز کے کیسے اثرات ہوتے ہیں اور خاص کر مسٹرڈ, جی ہاں اس کے اثرات ان علاقوں پہ بھی ہیں اور ان افراد پہ بھی جنہوں نے معمولی سی اس سمیل بھی جس جن تک پہنچی ہے اس مسٹرڈ گیس کی, ان کا جو نروس سسٹم ہے, ان کا جو سانس لینا اور جو پھیپھڑوں کا سسٹم ابھی تک ڈسٹرب ہے. یعنی وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک مچھلی جو ہے وہ کیمیکل اور تیزاب سے بھرے تالاب میں چھوڑ دی جائے تو اس پہ جو گزرتی ہے کیمیکل کا ویپن کا جو شکار فرد ہوتا ہے اس کی مثال بھی معاشرے میں ایسی ہوتی ہے کہ اس ہمیشہ وہ جیسے تیزاب کے اندر اور اپنی سخت ترین جو ہے وہ زندگی کے ایام گزارتا ہے. تو اسی بنیاد پہ ایران ہر موقع پہ ہر عالمی ادارے میں اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ یہ جنگی جرم ہوا ہے, اور اٹلی اور بالخصوص جرمنی اس میں بہت پیش پیش رہا. اور بڑی عجیب بات ہے, یعنی بعض دفعہ انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ جرمنی نے ایک طرف جو ہے وہ کیمیکل ویپنز دیے, اور یہ بھی تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ بہت سے تجربات کیے انہوں نے, وہ جو ویپنز انہوں نے بنائے تھے وہ جو انسانوں پہ اس کے اثرات دیکھنا چاہ رہے تھے, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جانوروں پہ ٹرائل کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے آخر وہ سامراجی ذہن تھا تو انہوں نے صدام کے ذریعے ایران کے مجاہدین کے خلاف استعمال کیا اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ یقیناً سب کے سامنے ہیں. تو اس موضوع کو جب ایران نے اٹھایا ہے, کل کی بات ہے, تو اس میں جرمنی نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا, انہوں نے کہا جی یہ تو چار عشرے پرانی بات ہے, اس کو بھول جانا چاہیے. تو یہ کیا انسانیت کا قتل بھولا جا سکتا ہے؟ کیا 13,000 اور افراد کی شہادت کو اور لاکھوں افراد کے جو مریض ہیں اور سخت ترین مشکل کو ان کو ایسے بھلا دیا جائے؟ چونکہ یہ یورپ نے کیا ہے, یعنی اگر کسی مسلمان ملک نے یا کسی ایسے ملک میں جو امریکہ کا مخالف ہے یا یورپ کا مخالف ہے اگر وہ یہ کام کرتا تو یقیناً اس کو جنگی جرم قرار دے کے اس کی حکومتوں کے خلاف, افراد کے خلاف, حکام کے خلاف کیا جاتا ہے. لیکن جب ایران یہ مطالبہ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت پرانی بات ہے, اسے بھول جانا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ. اور سامعین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. ایک ایسے عالم ہے کہ نائجیریا میں آیت اللہ شیخ زکزکی کی رہائی کے لیے عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں. نائجیریا کی عدالت نے نائجیریا کی اسلامی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی کے مقدمے کی کارروائی کو مزید التوا میں ڈال دیا ہے. عدالت کے حکم کے مطابق اب اس مقدمے کی کارروائی مارچ کی 8 اور 10 تاریخ کو انجام پائے گی. شیخ ابراہیم زکزکی اور ان کی اہلیہ کو 13 دسمبر 2015 کے دن نائجیریا کے شہر زاریہ سے گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کی اسیری کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. موصولہ خبروں کے مطابق آیت اللہ زکزکی کی جیل میں صحت بہت زیادہ خراب ہے, اور ان کی جماعت ان کی بیماری کے حوالے سے حکومت کو کئی بار خبردار بھی کر چکی ہے. کرونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے آیت اللہ زکزکی اور ان کی اہلیہ کے لیے خطرات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. ان کی اہلیہ کے بارے میں تو یہ خبریں بھی موصول ہوئی ہیں کہ وہ کرونا میں مبتلا ہو گئی ہیں, اور انہیں کرونا کے علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کا عدالتی حکم بھی آ چکا ہے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے پہلے بھی آیت اللہ زکزکی شدید علیل تھے, تاہم کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے جیل میں کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئیں, بلکہ بعض ذرائع نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کرونا میں مبتلا مریضوں کو ان کے ساتھ رکھا گیا ہے. نائجیریا کی حکومت نہ صرف آیت اللہ زکزکی کی عدالتی کارروائی کو طول دے رہی ہے, بلکہ حکومت نے اسلامی تحریک کی سرگرمیوں پر بھی پابندیاں عائد کر کے محرم اور اربعین کی مجالس اور جلوسوں پر سختیاں بڑھا دی ہیں. حکومت نائجیریا جس انداز سے اسلامی تحریک اور اس کے سربراہ اور عہدیداروں کے خلاف سرگرم عمل ہے, اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سازش میں امریکہ اور سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے. نائجیریا میں اسلامی تحریک کی فعالیت سے سعودی عرب و تکفیری طرز فکر کو نقصان پہنچا ہے, جبکہ دوسری طرف نائجیریا افریقہ کا ایک اہم ملک ہے جس کے معدنی اور تیل کے ذخائر پر غاصب اسرائیل کی لالچی نظریں گڑی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت نائجیریا کی حکومت میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر آیت اللہ زکزکی اور ان کی جماعت پر مسلسل سیاسی سیکیورٹی دباؤ بڑھا رہی ہے. تمام تر داخلی اور خارجی دباؤ کے باوجود اسلامی تحریک کے کارکنان آیت اللہ زکزکی کی رہائی کے لیے مختلف مواقعوں پر مظاہرے اور احتجاج کرتے رہے ہیں. سمعین, یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ, اور اسی تبصرے کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں۔
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 8 بہمن، 13 جمادی الثانی اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ جمادی الثانی سن 430 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک عظیم مسلمان سائنسداں، ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ابن حسم کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ سن 354 ہجری قمری میں بصرے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ وہیں گزارا۔ پھر وہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے مصر چلے گئے اور بہت تحقیق کے بعد وہ ایک بڑے ریاضی داں بن گئے۔ ابن حسم طبیعیات، طب، فلسفے اور علم نجوم کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے روشنی کے انعکاس کے بارے میں جامع اور وسیع تحقیقات انجام دی اور علم ریاضی میں نئے طریقے ایجاد کیے۔ اس مسلمان دانشور نے اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں ڈارک روم کے مفصل اصول اور خوردبین کی ایجاد ہے، جس کا استعمال نہ صرف فلمی صنعت میں کیا جاتا ہے بلکہ گیلیلیو اور کیپلر کی ایجادات میں بھی بہت اثر انداز رہی ہے۔ اس عظیم مسلمان دانشور نے ریاضیات، طب اور علم نجوم کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ ستائیس جنوری سن 1900 کو جرمن دوا ساز فیلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی۔ یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی۔ ستائیس جنوری سن 1902 کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی۔ وہ سن 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ سرشار اپنے بچپن میں ہی والد کی وفات کے باعث اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن انگریزی، عربی اور فارسی میں اچھی استعداد کے باعث آہستہ آہستہ ترجمے کے فن میں بڑی مہارت پیدا کر لی۔ سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا اور فسانہ آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ ستائیس جنوری سن 1926 کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیئرڈ نے کیا۔ وہ 13 اگست سن 1888 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے۔ انہیں 2 اکتوبر سن 1925 کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ بالآخر 27 جنوری سن 1926 کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کی حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا۔ آٹھ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار نے اعلان کیا کہ وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے پیرس جائیں گے، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاپور بختیار کی طرف سے پھیلائی گئی جھوٹی افواہوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں نے شاپور بختیار کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے قبول کر لیا ہے بالکل جھوٹ ہے۔ جب تک وہ اپنے عہدے سے استعفی نہیں دیتے میں ان سے ملاقات بھی نہیں کروں گا۔ آٹھ بہمن کو ہی ایرانی عوام امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کی تقریب کو زیادہ سے زیادہ پرشکوہ انداز میں منعقد کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں تہران کے ہوائی اڈے کے اطراف میں جمع ہو گئے، لیکن حکومت کی طرف سے ہوائی اڈوں کی بندش کی وجہ سے آپ کو اپنی وطن واپسی چند دن کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ آٹھ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی خلائی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے راکٹ کے ذریعے ایک جاندار کو خلا میں بھیجا۔ یہ جاندار ایک بندر تھا جو صحیح و سلامت واپس زمین پر آیا۔ اس کامیاب خلائی تجربے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی سخت ترین اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اپنی خلائی پیش رفت کا ایک اور نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو سامعین، پروگرام کے آغاز میں افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے کی بعض اہم خبروں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ افغانستان کی طرف سے ایران کی چابہار بندرگاہ کی توسیع کا خیر مقدم۔ ایران کے خلاف امریکہ کی الزام تراشی پر پاکستان کی تنقید۔ طالبان قیدیوں کی آزادی کا عمل روکنے سے امن مذاکرات اثر انداز ہونے کی بابت طالبان گروہ کا انتباہ۔ طالبان قیدیوں کے سزائے موت پر افغانستان کے نائب صدر کی تاکید۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی بازاروں کی توسیع کے لیے عمران خان کا حکم۔ افغانستان میں آئندہ سال کے بجٹ کی تیاری میں وزارت خزانہ کو نظر انداز کیے جانے پر پارلیمنٹ کا اعتراض۔ سعودی عرب کے ساتھ افغان وزیر خارجہ کا صلاح و مشورہ۔ صدر اشرف غنی نے وزیر خزانہ کو برطرف کر دیا۔ جو بائیڈن سے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے وعدے پر باقی رہنے کی پاکستانی وزیر خارجہ کی اپیل۔ اور افغانستان میں جنگ بندی کے لیے طالبان کی شرط۔ سامن، یہ تھا افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے کی بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش ہے بعض خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے ساتھ سرحدی بازاروں کی تعمیر میں تیزی کی اپیل کی ہے۔ عمران خان نے اس بارے میں ایک جامع طریقہ کار کی تدوین کی بھی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کی نگرانی کے لیے ایک انتظامی ڈھانچے اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی بازاروں کے قیام سمیت بنیادی تنصیبات کی توسیع پر بھی زور دیا۔ ایران کے ہمسایہ صوبہ بلوچستان خاص طور سے سرحدی علاقوں کے لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے سرحدی بازاروں کی تعمیر خاص اہمیت کی حامل ہے۔ پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ ریمدان گبت کا افتتاح ہوا تھا۔ افتتاح کے موقع پر ایران کے سڑک اور شہری ترقی کے وزیر محمد اسلامی اور پاکستان کی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال اور دیگر وزارتوں کے اعلی حکام بھی موجود تھے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی بازاروں کی تعمیر میں تیزی کی ضرورت پر پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی تاکید دونوں ملکوں کی تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف کی پالیسیوں کے دائرے میں ہے۔ صوبہ بلوچستان کی سرحد کے ذریعے پاکستان کا ایران سے رابطہ ہے اور وہ اس صوبے میں ضروری تنصیبات قائم کر کے ایران کے ساتھ اپنے سرحدی اور تجارتی اور زمینی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ صوبہ بلوچستان اگرچہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ شمار ہوتا ہے، لیکن یہ صوبہ ملک کا سب سے غریب صوبہ ہے۔ منشیات اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ اور مافیا گروہوں کی تشکیل پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں غربت کے نتائج ہیں۔ سیاسی اور سیکورٹی کے لحاظ سے بلوچستان میں علیحدگی پسند گروہوں کی تشکیل بھی حکومت پاکستان کو درپیش بنیادی چیلنجوں میں شامل ہے، اور پاکستانی اعلی عہدیداروں کے مطابق ہندوستان سمیت بعض حریف ممالک کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کی مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ان گروہوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قطر میں نئے دور کے بین الافغان امن مذاکرات کے موقع پر طالبان گروہ اور حکومت افغانستان کے درمیان طالبان قیدیوں کی صورتحال کے بارے میں لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کی طرف سے طالبان قیدیوں کی سزائے موت پر تاکید کیے جانے کے بعد طالبان گروہ کے ترجمان نے بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کے نتائج کی بابت حکومت افغانستان کو انتباہ دیا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے کہا کہ ہمارے ملک میں حالیہ مہینوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ میں اضافے کی اصل وجہ یہ ہے کہ کاروائیاں انجام دینے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور طالبان گروہ کے افراد سوچتے ہیں کہ جیل کی سزا کے بعد بھی وہ اپنے کیے کی سزا کو نہیں پہنچ پاتے ہیں بلکہ ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح ان حالات میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ طالبان کے وسیع تشدد کو روکنے کے لیے اس گروہ کے کچھ قیدیوں کو موت کی سزا دینی چاہیے۔ افغانستان کے نائب صدر کے اس بیان کے بعد طالبان گروہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ قیدیوں کو خاص حقوق حاصل ہیں دھمکی دی ہے کہ طالبان قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کی صورت میں افغان حکومت کے لیے بہت سخت نتائج برآمد ہوں گے۔ طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان طالبان قیدیوں کی صورتحال کے بارے میں لفظی جنگ سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ طالبان گروہ کے ساتھ امن معاہدے کی تدوین میں امریکہ کی ایک جانبہ پالیسی افغان حکومت اور عوام کے لیے کتنے بڑے نقصان کا سبب بنی ہے۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے میں، جس پر فروری سن 2020 میں فریقین نے دستخط کیے تھے، کابل حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر ہی یہ طے کر لیا کہ حکومت افغانستان بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے طالبان کے قیدیوں کو رہا کرنے کی پابند ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزام عائد کیے جانے کی بنا پر امریکی وزیر خارجہ مائک پیمپیو پر تنقید کی ہے۔ عمران خان نے ایران کے خلاف وائٹ ہاؤس کے الزامات کے جواب میں کہا کہ ایران کے خلاف امریکی وزیر خارجہ مائک پیمپیو کے الزامات اور ایران اور طالبان کے درمیان رابطے کا دعویٰ ناقابل یقین ہے، اور دنیا والے بھی اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے۔ دہشت گرد گروہ طالبان اور ایران کے درمیان رابطے کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ کے بے بنیاد اور من گھڑت الزام پر پاکستانی وزیر اعظم کا رد عمل علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں ایران کے کردار سے عالمی رائے عامہ اور دنیا کے بہت سے ممالک کی آگاہی کا نتیجہ ہے۔ پچھلے تقریباً ایک عشرے سے اب تک کی جب القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں نے عراق اور شام سمیت علاقے میں مہلک اور تباہ کن اقدامات کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے، ایران انتہا پسندی کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ طور پر فرنٹ لائن پر ہے۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی سرحدوں کے متوازی انتہا پسند گروہوں کی کاروائیوں کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ عراق اور شام سمیت علاقائی ممالک کو مشاورتی مدد کے ذریعے عوام کی سیکورٹی اور امن و سکون کی برقراری کے لیے انتہا پسندی کے خلاف بالواسطہ جد و جہد میں بھی بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ شام اور عراق میں داعش کی کاروائیاں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان دونوں ممالک کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ایران کے بھرپور کردار کے نتیجے میں بے اثر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ایران کے خلاف امریکہ کے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود علاقائی اور عالمی رائے عامہ نے دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں ایران کے سنجیدہ اور مؤثر کردار کی ستائش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پیمپیو نے دہشت گرد گروہ طالبان کے ساتھ ایران کے رابطے کا جھوٹا، من گھڑت اور مسکہ خیز الزام ایسے حالات میں لگایا ہے کہ خود ان کا ملک امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور دہشت گردوں کی حمایت بھی کرتا ہے. نصف پوری دنیا میں اس کا ریاستی دہشت گردی کا نیٹ ورک موجود ہے. پچھلے سال بغداد ہوائی اڈے کے نزدیک دہشت گرد امریکی فوج کے ہاتھوں پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت امریکہ کی ریاستی دہشت گردی کی سب سے آشکارا، واضح اور سب سے بڑی مثال ہے. امریکہ نے سرکاری طور پر اس مجرمانہ کارروائی کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں شامل ہونا کا بھی اعتراف کیا تھا. قابل ذکر ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی باضابطہ دعوت پر بغداد گئے تھے. سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جامع جم: فرانس، امریکی اعلی کار، بائیڈن سے پہلی گفتگو میں میکرون نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا. روزنامہ کیہان: یمنی عوام کے قتل عام سے برطانیہ کی 15 ارب پاؤنڈ کی آمدنی، 35 برطانوی ارکان پارلیمان نے راز فاش کر دیا. اور القدس العربی: دنیا بھر میں COVID-19 کیسز 10 کروڑ کے پار. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ اطلاعات: ایران اور روس انفارمیشن سیکیورٹی اور منظم جرائم کا مقابلہ کرنے کے شعبوں میں تعاون کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے دورہ ماسکو کے موقع پر انفارمیشن سیکیورٹی کے دستاویزات پر دستخط ہوئے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ تہران اور ماسکو کے سائبر سیکیورٹی تعاون میں سنگ میل ثابت ہوگا، اور اس کی بنیاد پر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر دونوں ممالک کا تعاون ممکن ہوگا. وزیر خارجہ ظریف اور ان کے روسی ہم منصب کے مابین طے شدہ اس معاہدے کے تحت آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور فنی شعبوں کے مجرموں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون کیا جائے گا. نیو یارک ٹائمز: امریکی پیداوار، دولت مندوں کے لیے سوشلزم اور باقی بھگتیں سرمایہ داری. مورگن اسٹینلے سرمایہ کاری کے مرکز کے چیف اسٹریٹجسٹ روچیر شرما کا کہنا ہے کہ دولت مندوں کے لیے سوشلزم اور باقی لوگوں کے لیے سرمایہ دارانہ نظام اس وقت عملی شکل اختیار کرتا ہے جب حکومت اصل معیشت کو بچانے کے بجائے اسٹاک مارکیٹوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے. اسی کے نتیجے میں امریکہ کے 10% دولت مند ترین افراد کی آمدنی، جو 80% حصص کے مالک ہوتے ہیں، 30 سال کے عرصے میں 3 گنا ہو جاتی ہے، حالانکہ معاشرے کی کمزور 50% آبادی کو، جو نوکریوں کے ذریعے آمدنی حاصل کرتی ہے، کچھ نہیں ملتا. اس کی بہترین مثال گزشتہ 1 سال کی صورتحال ہے، جبکہ اس وبائی مرض نے روزگار کے مواقع اور خرد تجارتوں کو تباہ کر دیا ہے. اسٹاک مارکیٹوں میں اچھال آتا جا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس طرح ہے جیسے ہاتھی اڑنے لگیں. روچیر شرما نے کہا ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ ہاتھی اس طرح اڑ رہے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. ہندوستان: احتجاجی کسانوں نے رکاوٹیں توڑ کر لال قلعہ پر پرچم لہرا دیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، کشمیر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل۔ اور روزنامہ جسارت، حقوق کے کراچی مہم، جماعت اسلامی کا شہر بھر میں دھرنا دینے کا اعلان، پی پی اور ایم کیو ایم نے کراچی کو مل کر تباہ کر دیا، حافظ نعیم الرحمن۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، کسان لیڈروں نے کسان پریڈ کے دوران تشدد کی مذمت کی۔ کسان لیڈر مسٹر یوگیندر یادو نے کسانوں کی تنظیم سے پہلے سے طے شدہ راستے پر ہی پریڈ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تشدد سے تحریک کمزور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پریڈ میں بے ضابطگی کسان کی تنظیموں کی ناکامی ہے، کسان قیادت کے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق 90 سے 95% کسانوں نے یہ پریڈ طے شدہ راستوں پر کی اور وہ پرام اور منظم طریقے سے آگے بڑھے۔ 2-4% لوگوں نے بے ضابطگی کا مظاہرہ کیا ہے جس سے امن میں خلل پڑا ہے اور تحریک کو کمزور کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ کسان لیڈر درشن پال نے کہا ہے کہ متحدہ کسان مورچے کا لال قلعے کے احاطے میں پرچم کشائی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کسانوں کو گمراہ کیا گیا اور انہوں نے غلط کام کیا۔ مقامی انتظامیہ بھی اس تنظیم سے واقف تھی۔ انہوں نے تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان سب کے باوجود کسانوں کی تحریک جاری رہے گی۔ دیگر کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ کسانوں کی پریڈ کے دوران انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا اور کچھ سڑکوں کو مقررہ وقت سے زیادہ دیر تک بند رکھا گیا جس سے کسان مشتعل ہو گئے، بعد میں کسانوں کے دباؤ بنانے پر راستے کھول دیے گئے۔ انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کے کچھ لوگوں نے کسانوں کو اکسایا ہو۔ نوائے وقت، براڈ شیٹ تحقیقات انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی منظوری، عظمت سعید سربراہ ہوں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ انکوائری کمیشن براڈ شیٹ کے معاملے کی جامع تحقیقات کرے گی۔ کمیشن وزیراعظم عمران خان کو رپورٹ پیش کرے گا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، کرپشن کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ براڈ شیٹ کے معاملے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ معاملہ بہت حساس ہے، اس کی مکمل انکوائری ہوگی۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسنا نیوز، ایرانی کورونا ویکسین کی تازہ ترین خبریں، میلاد نور نام کی کورونا ویکسین کو کلینیکل ٹیسٹ کی اجازت ملنے والی ہے، آئندہ سال 60% ایرانیوں کو ویکسین لگوا دیا جائے گا۔ انتخاب نیوز، اسرائیل کے ساتھ تعاون امریکہ پر دباؤ ڈالنے میں مؤثر، بحرانی وزیر خارجہ۔ فارس نیوز، شام میں امریکی پالیسی کو شکست ہوئی، سابق امریکی سفیر کا اعلان۔ اور مہر نیوز ایجنسی، حشد شعبی پر حملوں میں امریکہ ملوث۔ عراق کے صوبہ صلاح الدین میں جب عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے داعش عناصر کو محاصرے میں لے لیا تھا، اچانک ان پر حملہ ہو گیا اور حشد شعبی کے 10 جوان شہید ہو گئے۔ اس واقعے سے چند روز قبل امریکی قابض افواج نے ہمرین علاقے میں اپنے 2 جہاز اتار کر دہشت گردوں کو بھاری مقدار میں اسلحہ فراہم کیا تھا، جس کی چشمدید گواہ حشد شعبی ہے۔ چند دن بعد بغداد میں خودکش دھماکہ ہوتا ہے اور فوراً بعد عوامی رضاکار فورس پر۔ ان حملوں میں وہ بھاری اسلحے استعمال ہوئے جنہیں صرف امریکی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد سنیے گا دفاع مقدس۔ دفاع مقدس کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں تیسری مجلس تک اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامۂ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالاتر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے، اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے۔ اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالمی تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے آری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے، تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نام اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں میڈیا کے بعض اعترافات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کے 6 خطوط اور 1975 کے الجزائر معاہدے کو قبول کرنے نیز اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی روشنی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پیرس ڈی کوئر کی طرف سے صدام کو ایران عراق جنگ کا جارے اور جنگ شروع کرنے والا قرار دینا ایران کی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ پوری دنیا ایران عراق جنگ میں صدام کا ساتھ دے رہی تھی اور اس نے عراق کی سفارتی، مالی، فوجی اور ہر شعبے میں بھرپور مدد کی تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے صدام کی بھرپور مدد نے صدام کو علاقے کی ایک بڑی فوجی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ عراق کی فوج کی تعداد اور اس کے پاس موجود جنگی مشینری خود بڑی طاقتوں کے لیے خطرہ بن گئی تھی، جسے وہ زیادہ عرصے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لہذا انہوں نے صدام کو کمزور کرنے کے لیے مختلف سازشیں رچنا شروع کر دیں۔ ان سازشوں میں ایک صدام کو امریکہ کی طرف سے کویت پر حملے کے لیے سبز جھنڈی دکھانا تھی۔ عراق بھی طاقت کے نشے اور کویت سمیت خطے کے دیگر ممالک کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے سامراجی جال میں پھنس گیا۔ صدام کو ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ میں جو ناکامیاں نصیب ہوئی تھیں اس کے ازالے کے لیے وہ بے چین اور بیتاب تھا۔ دوسری طرف سامراجی طاقتیں ایران عراق جنگ میں جو مقاصد حاصل نہ کر پائی تھیں وہ کویت پر عراقی حملے سے حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ سامعین، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ امریکہ خطے میں اپنی براہ راست فوجی موجودگی کے لیے منصوبہ بندی کر چکا تھا، وہ ایران عراق جنگ میں اس کا آغاز کر چکا تھا، لیکن ایران کی استقامت اور سامراج دشمن پالیسیاں اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا تھیں۔ امریکہ خلیج فارس میں اپنی براہ راست فوجی موجودگی سے اس خطے کے ذخائر پر اپنا تسلط قائم کرنے کا خواہاں تھا۔ صدام کی طرف سے قرارداد نمبر 598 کی منظوری اور یو این او کی طرف سے اس پر عمل درآمد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جن میں ایک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اسسٹنٹ عبد الرحیم فرح کی سربراہی میں ایک وفد کا ایران کا دورہ تھا۔ قرارداد نمبر 598 کی شک نمبر 7 کی روشنی میں اس وفد کے اراکین نے ایران کے مختلف جنگ زدہ علاقوں میں جا کر 6 ماہ کے اندر ایک مفصل رپورٹ تیار کی۔ یہ کام 31 مئی 1991 کے دن شروع ہوا اور جون 1991 اور دسمبر 1991 تک 2 تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ مرتب شدہ رپورٹ میں جنگ کے دوران ایران کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں اعداد و شمار جمع کیے گئے۔ جب یہ رپورٹ تیار ہوئی تو پیرس ڈی کویار سیکرٹری جنرل کے عہدے کی مدت پوری کرنے کے قریب تھے، لہذا انہوں نے یہ رپورٹ سلامتی کونسل کے سپرد کر دی۔ اس رپورٹ میں ثبوتوں کے ساتھ واضح کیا گیا تھا کہ اس 8 سالہ جنگ میں ایران کے 5 صوبے مکمل طور پر جنگ کی لپیٹ میں رہے، جبکہ 11 دیگر صوبوں کو بھی جنگ کے نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ اس رپورٹ کے مطابق 8 سالہ جارحیت میں ایران کے 50 شہروں اور 4000 دیہاتوں کو نقصان پہنچایا، گویا ایران کی 2/3 آبادی کو جنگ کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس رپورٹ کے مطابق صدامی فورسز نے اس جنگ میں ایرانی علاقوں میں موجود کھجور کے 5 لاکھ درختوں کو جان بوجھ کر کاٹ دیا۔ ایران کی زرعی زمینوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اس جنگ کی وجہ سے 99 ارب ڈالر کا بلا واسطہ اور 150 ارب ڈالر کا بل واسطہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے باقاعدہ اس جنگی نقصان کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے ازالے کے لیے کوئی باقاعدہ نظام وضع نہ ہو سکا۔ صدام کی باسی حکومت اور اس کے بعد کی عراقی حکومت پر اس نقصان کو ادا کرنے کے لیے عالمی اداروں نے ایک بار پھر ایران کے خلاف جانبداری کا اظہار کیا اور اس کی ادائیگی کے لیے کسی قسم کا کوئی پروگرام اعلان نہ کیا۔ سمن ایران عراق کے درمیان اس 8 سالہ جنگ میں جس میں ایرانی مجاہدین اور ایرانی حکومت اور قیادت نے قربانی اور ایثار کی تاریخ رقم کی تھی، عالمی ذرائع ابلاغ نے ہمیشہ صدام کا ساتھ دیا۔ ان ذرائع ابلاغ نے ہمیشہ مکمل جانبداری سے نہ صرف غلط رپورٹنگ کی بلکہ اس جنگ کے حوالے سے کئی حقائق کو دنیا سے پوشیدہ بھی رکھا۔ مغربی اور عربی میڈیا دونوں اس میں پیش رہے اور میڈیا کے ان ذرائع نے ہمیشہ صدام کے ترجمان کا کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مغربی ذرائع ابلاغ نے بعض چیزوں کا اعتراف کیا ہے۔ مغربی ذرائع اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور بعض اوقات اپنے اخبارات و رسائل میں اس کا ذکر بھی کرتے تھے کہ امریکہ اور مغربی اور عربی سرمایہ نے اس جنگ کو بھڑکانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور صدام کو مالی، سیاسی، فوجی اور ہر طرح کی مدد و حمایت کی، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ان اخبارات و رسائل کے تجزیے ہمیشہ صدام کے حق میں لکھے جاتے۔ مثال کے طور پر لندن سے شائع ہونے والے آبزرور نے اپنی 23 ستمبر 1990 کی اشاعت میں واضح طور پر اعتراف کیا کہ ایران کے خلاف جنگ میں صدام کی تمام تر مالی معاونت عربی اور مغربی ممالک نے کی۔ آبزرور کے بقول اگر مغربی اور عرب ممالک ایران کے خلاف صدام کی مالی اور تکنیکی معاملت نہ کرتے تو ایران کو اس قدر زیادہ نقصانات برداشت نہ کرنے پڑتے۔ وائس آف امریکہ نے 12 فروری 1991 کے اپنے تجزیے میں واضح طور پر اعتراف کیا کہ یہ عراق تھا جسے دنیا بھر سے ایران کے خلاف امداد دی گئی۔ اس امداد میں فوجی امداد کا بڑا حصہ تھا۔ یہ فوجی امداد اس بات کا باعث بنی کہ صدام نے اپنی فوجی مشینری اور فورسز اور فوج کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیا۔ مغربی طاقتوں کی مدد کا نتیجہ تھا کہ ایران عراق جنگ کے خاتمے پر صدام کے پاس 1 ملین سے زیادہ فوجی موجود تھے۔ صدام نے اس جنگ میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کیا اور یہ فوجی اخراجات سعودی عرب اور کویت کی طرف سے پورے کیے جاتے۔ ان ممالک کے علاوہ روس، فرانس، جرمنی، امریکہ اور جاپان بھی صدام کی حمایت میں دامے درمے سخنے مدد کرتے رہے۔ وائس آف امریکہ نے 28 ستمبر 1990 کی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا کہ امریکہ نے صدام کی باسی حکومت کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے میں مرکزی کردار ادا کیا تاکہ عراق کی مالی مدد کا راستہ بند نہ ہو جائے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 1983 میں عراق کی باسی حکومت کو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا، جس کے بعد عالمی اداروں کی طرف سے عراق کو ہر طرح کی مالیاتی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا، گویا عراق کے لیے عالمی اداروں کی امداد کی پائپ لائن کھل گئی، جس کے پیچھے بنیادی کردار امریکہ کا تھا۔ کرسچین سائنس مانیٹر نامی مجلے نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا کہ 1985 سے 1990 کے دوران امریکی بینکوں نے عراق کو 260 ملین ڈالر کی سہولیات فراہم کی تاکہ وہ اپنی درآمدات کو ممکن بنا سکے۔ یہی رقم بعد میں 1987 سے 1989 میں 1 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ مغربی میڈیا نے مختلف اوقات میں اس طرح کے بے شمار اعترافات کیے ہیں، لیکن صدام کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا پہلو انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، جس میں مغربی اور عربی میڈیا کا کردار انتہائی گھناؤنا رہا ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات مغربی میڈیا نے دانستہ یا نادانستہ بعض رازوں سے پردہ اٹھایا، لیکن اس پر جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ سامنے نہ آ سکا۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے ہیرالڈ ٹرائبیون نے صدام کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال میں امریکہ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے امریکی چہرے کو بے نقاب کیا اور لکھا کہ جب صدام ایران کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو اس وقت امریکہ نے عراق کو زرعی آلات خریدنے کے بہانے 1 ارب ڈالر سے زیادہ امداد دینے کا اعلان کیا۔ علاقے کے عرب ممالک کی صدام کو دی جانے والی مالی امداد کے بارے میں وائس آف امریکہ نے 12 فروری 1991 کے دن ایک رپورٹ نشر کی، جس میں کہا گیا کہ علاقے کے عرب ممالک نے صدام کو 30 ارب ڈالر مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، یہ عراق کو ملنے والی کل رقم کا نصف ہے۔ سیونی ٹی وی نے 23 جولائی 1990 کو ایک رپورٹ جاری کی، جس میں کویت کی طرف سے صدام کو دی جانے والی مالی امداد کے بارے میں اعداد و شمار دیے گئے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کویت نے ایران کے خلاف جنگ میں صدام کی اربوں ڈالر امداد کی۔ سیہونی ریڈیو کے مطابق صدام کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے دنیا کے مختلف ممالک نے 60 ارب ڈالر کا قرضہ دیا، ان میں 14 ارب ڈالر صرف کویت نے دیے، بقیہ عرب ممالک کی طرف سے 40 ارب ڈالر کی مدد بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق کویت نے نہ صرف صدام کو اربوں ڈالر امداد دی بلکہ ایران کے تیل کی ایکسپورٹ اور فروخت میں بھی کئی رکاوٹیں پیدا کیں۔ کویت نے 1986 میں ایران عراق جنگ کے عروج کے دور میں تیل کی منڈی میں اپنا تیل سستا بیچ کر تیل کی قیمتوں کو 15 سے 17 ڈالر تک لے آیا، جس سے ایران کو تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا ایرانی اقتصاد اور جنگ کی صورتحال پر اثر پڑنا ایک قدرتی امر تھا۔ کویت کے اپنے ذرائع ابلاغ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ کویت نے ایران کے خلاف جنگ میں نہ صرف 16 ارب ڈالر سے زیادہ مدد کی بلکہ عراق کے تیل کی ایکسپورٹ میں بھی بھرپور تعاون کیا۔ کویت کے علاوہ سعودی عرب دوسرا ملک تھا جس نے صدام کی ایران کے خلاف بھرپور مالی مدد کی، جس کا مغربی اور عربی میڈیا نے اعتراف بھی کیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے عراق کی مدد کے حوالے سے اس وقت کے وزیر دفاع کا بیان بڑا دلچسپ ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلطان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا، ہم نے صدام کی اتنی مدد کی کہ جنگ کے دوران عراقی فوجیوں کو فراہم کیے جانے والے کولڈ ڈرنکس کے اخراجات بھی سعودی عرب برداشت کرتا تھا۔ وائس آف امریکہ کی 14 اگست 1990 کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے صدام کو ایران کے خلاف اربوں ڈالر دیے۔ سعودی فرمانروا شافات کا ایک بیان ایسوسیٹڈ پریس نے نشر کیا تھا، جس میں سعودی بادشاہ نے صدام کو مخاطب کر کے کہا تھا، عراق نے اگر ایران کے خلاف اپنے فوجیوں کی قربانی پیش کی تو ہم نے ڈالر اور قیمتی اور جدید اسلحے نیز عالمی سطح پر صدام کی بھرپور سفارتی مدد کی۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی نے اعتراف کیا تھا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت نے ایران کے خلاف جنگ میں اپنے تمام مالی اور فوجی امکانات صدام کے سپرد کر دیے تھے۔ رائٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں ثبوتوں کے ساتھ کہا تھا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف صدام کی جو مدد کی اس کا تخمینہ 27 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ عرب ممالک نے مختلف ذرائع سے صدام کی مدد کی تاکہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شکست سے دوچار نہ ہو۔ بہرحال عرب ممالک کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک نے بھی ایران کے خلاف صدام کی ہر طرح کی مدد کی۔ ایران نے یہ جنگ صرف عراق کے خلاف نہیں لڑی بلکہ پوری دنیا کے خلاف لڑی ہے۔ ایران کی اس جنگ میں کامیابی چند ملکوں کے خلاف نہیں، اس وقت کے مشرقی اور مغربی دونوں بلاکوں کے خلاف کامیابی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.